الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی مشہور سورت ہے اور عموماً اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. اس صورت میں انسانوں کی جو خرابیاں ہیں ان کا سبب بتایا گیا ہے، اور آخر میں علاج اور حل بھی بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، بہتات اور زیادتی کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا ہے. تکاثر کا معنی ہے زیادتی اور بہتات کو حاصل کرنا، اس کو طلب کرنا. یہ زیادتی مال میں، اولاد میں، عہدے میں، ہر چیز میں ہو سکتی ہے. انسان زیادتی کی طلب میں غفلت میں پڑتا ہے، پھر وہ غفلت اسے دین سے دور کرتی ہے، دنیا سے قریب کرتی ہے. تو جو اصل سبب ہے قرآن اس کو بتا رہا ہے. التکاثر، زیادتی کی طلب، بہتات کی حرص. بہتات کی حرص تم کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں. اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ مال زیادہ حاصل نہ کیا جائے اور عہدے حاصل نہ کیے جائے، بلکہ اسلام تکاثر کو منع کرتا ہے کہ ایسی زیادتی جو انسان کو غافل کر دے، مسلمان کو غفلت میں ڈال دے، اس سے منع کرتا ہے. یہ سورت بڑی فضیلتوں والی ہے. اس کی ایک فضیلت ذکر کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں وہ کون ہے جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تم میں وہ کون ہے جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے کس کو طاقت ہو سکتی ہے 1000 آیتوں کے پڑھنے کی؟ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی طاقت ہم میں نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا، کیا الہاکم التکاثر والی سورت نہیں پڑھ سکتے؟ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے. الہاکم التکاثر. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے. سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی و مالی وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت وما سوا ذلك فذاهب و تارکه للناس او کما قال. آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, یعنی مال کے لیے ہی اس کی ساری کوشش ہوتی ہے اور ساری طلب ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مال تین قسم کے ہیں, مال کی تین صورتیں ہیں. ایک وہ مال ہے جس کو تو نے کھا لیا سو وہ تو فنا ہو گیا, یہ پہلی صورت ہے, جو تو نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا. دوسری صورت ہے کہ جو تو نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا, جس کو تو نے پہن لیا اوڑھ لیا بچھونا بنا لیا وہ تو نے پرانا کر دیا. تیسری صورت ہے جس کو تو نے آگے بھیج دیا صدقہ کر دیا اس کو تو نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا. ان تین صورتوں کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ ہاتھ سے جانے والا ہے اور تم اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والے ہو, وہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے, لوگوں کے لیے تم اس کو چھوڑنے والے ہو. یہ ہے زیادتی کہ انسان ہر وقت مال مال کہتا رہے, عہدہ عہدہ کہتا رہے, اسی فکر میں رہے. اس سے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تین صورتیں ہیں, باقی چوتھی کوئی صورت نہیں. اگر مال رکھتا ہے تو وارثوں کے حق میں چھوڑنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت انس راوی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں, یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان. انسان بوڑھا ہوتا ہے, ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں, ایک مال کی حرص, دوسری عمر کی حرص. ایک ہے مال کی حرص کہ انسان بوڑھا ہو رہا ہے لیکن مال کی حرص بڑھتی ہے زیادہ ہوتی ہے, ایسے ہی عمر کی حرص اور زیادہ ہوتی ہے. تو بوڑھے ہونے سے یہ دو حرص بوڑھی نہیں ہوتی, کمزور نہیں ہوتی, بلکہ ان میں اور پختگی آتی ہے اور مضبوطی آتی ہے. الا یہ کہ اگر اس کی تربیت ہوئی ہو تو پھر وہ مال کو صحیح معنی میں حاصل کرے گا اور صحیح جگہوں میں خرچ کرے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بخاری اور مسلم میں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کی حرص ایسی سخت ہے انسان کو, ابن آدم کو, اور اس کے اندر مسلمان بھی ہے. فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا. اگر ابن آدم کے لیے, انسان کے لیے دو وادی بھر کر مال ہوں, پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں, تو دو وادی بھر کر مال ہو کسی انسان کے لیے تو تیسری وادی کی فکر کرے گا, اس کے لیے کوشش کرے گا اور اسی فکر میں رہے گا. لبتغا ثالثا, فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکے گی, بھر دے گی, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور آگے فرما ویتوب اللہ علی من تابا, جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے سے رجوع ہونے والے پر رحم کرتے ہیں اور اس کو صحیح جو اصول ہے طریقہ ہے وہ سمجھاتے ہیں. اس لیے الحاکم التکاثر تم کو غفلت میں ڈالے رکھا ہے تکاثر نے, مال کی زیادتی نے, عہدہ کی حرص نے, اولاد کی زیادتی نے کس قدر غفلت میں ڈالے رکھا ہے. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی, یعنی موت تم کو آ گئی, موت آنے تک یہی صورت حال رہتی ہے. اسی وجہ سے انسان آخرت اور آخرت والے اعمال کی طرف یا تو آتا ہی نہیں ہے یا تو جیسے آنا چاہیے ویسے نہیں آتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں خاص طور پر بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی, تم کو موت آ گئی, موت آنے تک یہی صورت حال رہی. تو یہ صورت بتا رہی ہے انسان کا اصل مرض کیا ہے, اس کی حقیقی بیماری کیا ہے. حقیقی بیماری غفلت ہے. دنیاوی ساز و سامان کی کثرت اور اس کی چاہت اور کثرت کی طلب اور آخرت سے غفلت. غفلت ایسا مرض ہے کہ تقریباً ہر انسان کو یہ مرض لاحق رہتا ہے, ہاں جس کو اللہ بچائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ غافل ہوئے نہ آپ غافل ہو سکتے تھے. آپ کی شان غفلت والی شان نہیں, لیکن اللہ آپ کو بھی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَزَرْعُوا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. اے پیغمبر, اپنے دل میں اور زبان سے بھی ذکر کی پابندی کیجئے, ذکر کیا کیجئے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور غفلت یہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے. لیکن امت کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر سے بھی کہہ رہے ہیں, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ, اور آپ غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. لہذا بہت اہم چیز ہے کہ دنیا حاصل کی جائے. دنیا میں رہتے ہیں, دنیاوی ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں سے دور رہنا بہت مشکل ناممکن ہے. شریعت منع نہیں کرتی, لیکن ہمارا جو طریقہ اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے اور ہم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکاثر کو سمجھایا. تکاثر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں, جمعها من غیر حقها ومنعها من حقها وشدها فی الاوعیتی. تکاثر کیا ہے؟ فرمایا, مال کو جمع کرنا ناحق طریقے سے. جمعها من غیر حقها, مال کو جمع کرنا ناحق طریقے سے اور مال کو روک لینا حق والے طریقے سے. مال کو روک لینا حق کے طریقے سے اور اس کو برتنوں میں باندھ کے رکھ لینا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب سونے چاندی کی شکل میں مال ہوتا تھا اور اس کو برتنوں میں رکھا کرتے تھے. فرمایا کہ اس کو برتنوں میں رکھ لینا یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا اور حق والے طریقے سے اس کو روک لیا گیا, تو اب لا محالہ فضول خرچی ہوگی اور غلط جگہوں میں مال خرچ ہوگا. اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں تو خرچ نہیں کرے گا اور غلط جگہوں میں خرچ کرے گا. اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, یہی تکاثر ہے. ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اول صلاح هذه الامه اليقين والزهد واول فسادها البخل والامل. کہ اس امت کی صلاح کا، بہتری کا، خیر کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلی صورت ہے، وہ ایمان و یقین اور زہد ہے. زہد یعنی قناعت، تھوڑے پر بس کر لینا، غلط طریقے سے حاصل نہ کرنا. اس کو کہہ سکتے ہیں اگر حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے اللہ دے رہے ہیں، لے رہا ہے، کوئی بات نہیں. غلط طریقے سے حاصل نہ کرنا زہد ہے. فرمایا امت کی صلاح کی پہلی صورت، امت نیک راستے پر، صحیح راستے پر جو آئے گی، اس کی پہلی صورت ایمان و یقین اور زہد ہے. اور امت کا پہلا فساد، امت کہاں سے بگڑے گی، بگڑنے کا طریقہ کیا ہوگا، صورت کیا ہوگی. فرمایا پہلی صورت بخل اور عمل، بخیلی اور امید کی زیادتی ہے. زیادہ سے زیادہ امید رکھی جائے اور وہی مال کو حاصل کیا جائے غلط طریقوں سے. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایو شئین الزہد فی الدنیا، زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کیا چیز ہے، دنیا سے بے رغبتی کیا چیز ہے، اس کو آپ سمجھائیے. دو لفظوں میں سمجھایا. فرمایا طیب الکسبی، طیب الکسبی یعنی اچھی طرح سے کمائی، اور قصر العمل امیدوں کو کم کر لینا. طیب الکسبی و قصر العمل اچھے طریقے سے کمائی کرنا، لمبی امیدیں نہ باندھنا. یہ امام مالک علیہ رحمہ فرما رہے ہیں زہد فی الدنیا یہی ہے کہ لمبی امیدیں نہ باندھی جائے اور بہت دیر تک کے لیے انسان اپنے آپ کو غافل بنا کر دنیا میں مشغول کیے نہ رکھے. لہذا فرماتے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے جب موت آئے گی. آنکھیں بند ہوگی، ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ دنیا قابل توجہ نہیں، آخرت قابل غفلت نہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ان قریب، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. دوبارہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، یعنی دنیا اور دنیا کے ساز و سامان قابل فخر نہیں، اور آخرت قابل غفلت نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ضرور تم جان لو گے. کب جان لو گے؟ جب حشر میں جمع ہوگے اور محشر میں جمع ہوگے تب جان لو گے. آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، تیسری مرتبہ تاکید کے لیے فرما رہے ہیں کلا ثم لو تعلمون، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے علم یقین کے طریقے سے. کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین کیا ہے؟ ایک ہے عین الیقین اور اس سے پہلے علم الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان قابل فخر نہیں، اور آخرت قابل غفلت نہیں. اس بات کو دلائل سے جان لینا. جو دلیلیں ہمارے سامنے ہیں، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے دنیا میں جو بھی رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. انسان مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، اور چرندے پرندے وہ مرتے ہیں، نباتات ختم ہوتے ہیں، ہر چیز فنا ہوتی ہے. اور جب جس فنا ہوگا، ہر چیز فنا ہوگی، تو کل بھی فنا ہوگا، ماں بھی ختم ہوگی. تو کتنی بڑی دلیل ہے، ایسی بہت سی دلیلیں ہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم علم الیقین کے طریقے سے جان لیتے، لترون الجحیم، تو تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر یاد رکھو تم ضرور بالضرور یقین کی آنکھوں سے مشاہدہ کے ساتھ جہنم کو دیکھو گے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے، وہی منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کی پشت سے نہ بڑھے، یعنی ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے ہی جنت جانا ہوگا، اور اگر جنت نصیب نہیں ہے درمیان ہی میں اس کے اوپر سے پل صراط سے نیچے گرنا ہوگا. اس لیے فرمایا ایک ہے دلائل سے جاننا، وہ ہے علم الیقین، ایک ہے یقین کی آنکھوں سے جاننا، یہ ہے عین الیقین. اللہ کہہ رہے لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، مشاہدہ سے. یہ ہے کہ غفلت کا علاج کیا ہے. اللہ نے دو باتیں بتائی، پہلی بات جہنم کا خوف، جہنم کا خوف، اور جہنم کے بارے میں بتایا علم الیقین سے بھی جانو گے اور عین الیقین سے بھی جانو گے، اور دوسری بات سوال جواب کا اور حساب کتاب کا یقین. کہہ رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں، ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے یہاں تک پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الم نصح جسمک ونربک من الماء البارد، کیا ہم نے تم کو صحت نہیں دی تھی، کیا ہم نے تم کو صحت نہیں دی تھی، کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا. اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، کان بڑی نعمت، آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھ بڑی نعمت، دل کے بارے میں سوال ہوگا، دل بڑی نعمت، ان نعمتوں میں سے ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لہذا سورہ تکاثر ہمارے سامنے رہے. رمضان جو آ رہا ہے وہ ہم کو سبق دے رہا ہے، دنیا کمانے سے نہیں روکتا ہے. جو عمومی غفلت مسلمانوں پر طاری ہے وہ غفلت دور ہو، حلال طریقے سے دنیا حاصل کی جائے، اور ہر وقت ذہن پر دل پر دنیا دنیا جو سوار ہے اس سے ہم باز آئیں. انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد.